السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظم، انتہائی لائق تکریم بھائیو اور ساتھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظم، انتہائی لائق تکریم بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس قدر انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام پہ ہم سب ایمان لاتے ہیں، ہمیں ایمان لانا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مگر یہ امت اس قدر خوش نصیب ہے کہ اس میں، اس کے حصے میں وہ نبی آئے ہیں جو صرف نبی ہی نہیں بلکہ سید الانبیاء ہیں۔ سید الانبیاء ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین بھی ہیں، جن کی بشارتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے رہے، تورات میں بھی، زبور میں بھی اور انجیل میں بھی۔ آج محرفہ تورات میں بھی اور تاریخ شدہ انجیل میں آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور آپ کی آمد کی بشارتیں آج بھی تورات اور انجیل کے اوراق میں محفوظ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور مجھ سے پہلے جو کتاب ہے میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں، ایک اس کتاب کی تصدیق کرنے آیا ہوں، اور دوسری میرے بعد آنے والے احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے آیا ہوں۔ بلکہ قرآن مجید ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا تھا، وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب دوں، نبوت سے سرفراز کر دوں، رسالت کا تاج تمہارے سر پہ رکھ دوں، تمہارے پیروکار موجود ہوں، تمہارے ماننے والے موجود ہوں، تمہاری زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہوں، اس حالت میں ثم جاءکم رسول مصدق لما بین یدی مصدقا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس حالت میں بھی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے اس رسول پہ ایمان لانا ہے اور اس کی اعانت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کا ساتھی بننا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء سے کہا، کیا تم اس بات کا قول و اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ بات کہی، اعتراض کیا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اب جس نبی کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جن کی بشارتیں انبیاء دیتے رہے اور ان انبیاء سے ان کی آمد کے حوالے سے ان سے یہ وعدہ بھی کیا لیا گیا کہ تمہاری زندگی میں اگر وہ نبی آ جائے تو تمہاری ڈیوٹی اور تمہاری ذمہ داری اب یہ ہوگی کہ تمہیں اب اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت نہیں دینی بلکہ ان کا امتی بن کے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، ان پہ ایمان لانا، تو منم نبی ہی والا سوننا، ان کو ماننا ہے اور ان کا ساتھی اور ان کا معاون اور ان کا مددگار بننا ہے۔ تو یہ امت کتنی خوش نصیب ہے جن کے حصے میں یہ سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ امت کو اس کی کوئی قدر نہیں، زبانی کلامی تو بہت کچھ ہو رہا ہے، قربان جاؤں اور صدقے جاؤں یہ بہت کچھ ہوتا ہے، میلاد بھی بہت خوب اچھی طریقے سے منایا جاتا ہے،
لیکن جو رسول کو رسول ماننے کے تقاضے ہیں اور اس کے جو مقتضیات ہیں, جو اس کے نتائج ہیں, اس سے ہم بے خبر ہیں اور اس سے ہمارا کوئی تعلق اور ان کی کوئی نسبت نہیں الا ماشاءاللہ. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہماری اب آپ کی آمد کے بعد, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد, اب ہدایت کا, صراط مستقیم کا, جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے, اس نبی کی تابع داری کرو گے, فرما برداری کرو گے, تو تم ہدایت یافتہ ہو. اگر ان کی تابع داری نہیں کرو گے, ان کی فرما برداری نہیں کرو گے, تو تم ہدایت پہ نہیں ہو, گمراہی پہ. ہدایت کا ہوا کہ آپ ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی ذریعہ ہے, اور وہ ذریعہ اور وہ راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آرام کر رہا تھا, سویا ہوا تھا, میرے پاس دو فرشتے آئے, ان دونوں نے میرے بارے میں بات کہی, میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی مثال بیان کیجیے, ان کی کوئی بات کیجیے. دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں. وہ جواب دیتے ہیں کہ ان کی آنکھیں تو سوئی ہوئی ہیں لیکن دل ان کا بیدار ہے. بلکہ وہ یقین دل بیدار ہے, آپ بات کریں. وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے, ان کی مثال یہ ہے کہ یوں سمجھو کہ ایک بادشاہ ہے, ایک بہت بڑا حاکم ہے, بادشاہ ہے, اس نے ایک باغ بنایا ہے, اور باغ میں کے اندر انواع اقسام کی سہولت اور عیش و عشرت کے تمام سامان اور تمام ذرائع اس میں موجود ہیں. پھر اس مالک نے اس کے دروازے پہ ایک اعلان کرنے والے کو کھڑا کیا اور کہا, لوگوں آؤ, بات مان لو اور اس باغ میں داخل ہو جاؤ, بات مان لو اور اس باغ میں داخل ہو جاؤ. فرشتے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب, وہ سوال کرتا ہے کہ اس کا مطلب, کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باغ جس نے بنایا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک, اور اس باغ میں داخل ہونے کی جو دعوت دینے والے ہیں وہ یہ جو سوئے ہوئے ہیں, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں, اور یہی وہ ہیں, وہ محمد فرقم بین الناس, جو لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. کیا مطلب کہ اب ایماندار کون ہے اور کافر کون ہے, مومن صادق کون ہے اور مشرک کون ہے, اسی طرح جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے, حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, ان تمام باتوں کی تمیز اور ان تمام باتوں کے درمیان فرق کرنے والی جو ہستی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات میں اب کسی کے کہنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی, کسی کے کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی, کسی کے کہنے سے کوئی چیز جائز نہیں ہو سکتی, کسی کے کہنے سے کوئی چیز ناجائز نہیں ہے. جائز و ناجائز کا معیار, حلال و حرام کا معیار, ایمان اور کفر کا معیار وہ اگر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی اطاعت, آپ کی فرما برداری, آپ کی تابع داری وہ ایمان ہے اور جنت کا راہ, اور آپ کی نافرمانی وہ جہنم کا ذریعہ ہے اور کفر ہے اور ضلالت. اللہ اکبر کبیرہ, یہی ہماری دعوت, یہی ہماری پہچان. بھائیو صاف بات ہے, دو اور دو چار کے نتیجے کی طرح, جس طرح ہم کہتے ہیں نا دو اور دو چار, بالکل اسی طرح ہماری دعوت بھی دو اور دو چار کی طرح صاف اور بالکل شفاف ہے. ہم کسی کا دفاع نہیں کرتے, ہم کسی کے لیے نہیں لڑتے پھرتے, ہم کسی کی دعوت نہیں دیتے. ہم اگر کسی کا دفاع کرتے ہیں تو صرف محمد رسول اللہ کا, ہم کسی کے لیے لڑتے ہیں تو محمد رسول اللہ کے لیے, کسی کی تابع داری کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی تابع داری کی. یہی ہماری دعوت ہے اور یہی ہماری پہچان ہے اور یہی ہمارا امتیاز. اس کائنات میں وہ لوگ موجود ہیں اور آپ کے شاید علم میں ہو کہ وہ ان کی لڑائی, ان کا جھگڑا اور ان کی ہماری پہچان, ہماری معرفت, ہمارا نام, ہماری نسبت, ہمارا تعلق اگر ہے تو صرف ہمارا محمد رسول اللہ سے. ہماری پہچان حنفی ہونے کے ناطے سے نہیں ہے, ہماری پہچان شافعی ہونے کے ناطے سے نہیں ہے, ہماری پہچان مالکی اور حنبلی ہونے کے یا شافعی ہونے کے ناطے سے نہیں ہے, بلکہ ہماری پہچان آج دیش ہونے اور محمدی ہونے کے ناطے سے. اور اسی لیے ہم سب کو دعوت دیتے. مجھے تو حیرانی ہوتی ہے, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ سید الانبیاء ہے, ایک طرف ہم ہماری دعوی یہ ہے, ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ سید الانبیاء ہے, کہ آپ پہلے انبیاء بھی آ جائیں تو انہیں بھی محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے, لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے معیار عمل کے لیے وہ امام ابو حنیفہ ہے یا امام مالک ہے یا امام شافعی ہے یا امام احمد بن حنبل ہے یا جعفر صادق ہے. آپ ہماری سے بتلائیے کہ ہم محمد رسول اللہ سے کتنے مخلص ہیں. اس دعوے کے نتیجے میں یا اس پکار کے نتیجے میں یا اس شکر کے نتیجے میں ہم محمد رسول اللہ سے کتنے مخلص ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم جو جو بات حضرت شیخ فرما رہے تھے, رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا, کہ میں محمد رسول اللہ سے راضی ہوں. اب آپ سے رضا کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری تمام نسبتیں, ہمارا تمام تر تعلق, ہماری تمام تر پہچان, ہمارا تمام تر متعلق وہ کس راستے کے ساتھ ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن کلمہ تو پڑھے محمد رسول اللہ کا, کلمہ پڑھے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کو مانے بھی کیا کہ آپ سید الانبیاء ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, یہ سارے مقام اور مرتبے کا اعتراف بھی کرے, لیکن جس وقت عمل کی باری آئے تو اس وقت کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, کہ ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمل یا اس حدیث کے عمل میرے امام ابو حنیفہ نے کیا ہے یا نہیں کیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صاحب ہیں جنہیں کہنے والوں نے خاتمہ الوفات کہا, کہا جناب خاتمہ الوفات ہے, جو بند کے بہت بڑے محدث اور محترم مدرس ہے, خاتمہ الوفات ہے. وہ فرماتے ہیں ایک حدیث آتی ہے, سنیے پہلے حدیث یہ ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا, فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتر کی ایک رکعت اور دو رکعتوں کے مابین کلام کی ضرورت محسوس کرتے تو میرے ساتھ بات کر لیا کرتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک وتر درست ہے یا نہیں درست, ایک وتر پڑھنا درست ہے یا نہیں. اب اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام دو رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے, بات کرتے, پھر وتر پڑھتے, اور وتر بھی ایک پڑھتے. اب اس حدیث نے اتنا پریشان کیا حضرت فاطمہ کو, الوفات کو, وہ کہتے ہیں کہ 13 سال تک میں اس حدیث کا جواب تلاش کرتا رہا. کتنے سال تک؟ 13 سال تک اس حدیث کا جواب تلاش کرتا رہا. میرے سر دماغ میں اس حدیث کا جواب نہ آیا, بلاخر 13 سال کے بعد اس حدیث کا جواب میرے سامنے آیا. لیکن یہ وہ تو کہہ سکتے ہیں جنہوں نے حدیث کا جواب دینا ہے, ہم اللہ کے فضل و کرم سے کسی حدیث کا جواب نہیں دیتے. اور حدیث کی شکر یہ ہے کہ جب اس کے سامنے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث غیر منسوخ آتی ہے تو اس وقت سر تسلیم کب ہے جو نوازے یار میں آئے, پھر اس کی تعبیر, پھر اس کے جواب کی راہ, پھر اس کے بارے میں جناب اطمینان کی کوئی راہ تلاش کرنا, وہ مسئلہ کا حدیث نہیں ہے, وہ محمدیوں کی صفت نہیں ہے, حدیث کی صحیح صفت نہیں ہے. حدیث کی صفت یہی ہے کہ جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرے, کوئی اس پہ عمل کرے یا نہ کرے, کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. لیکن مسلمان ہونے کے ناطے, ایک حدیث ہونے کے ناطے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے اس وقت ہم اس کو تسلیم کریں. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا تلقى رسوله فلم يكن له الخيرۃ من امره, کہ مومن مرد ہو یا عورت, اس کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے تو پھر اس کے بعد اس میں اختیار ڈھونڈتا ہے میں اس پہ عمل کروں یا نہ کروں, یہ مجھے میری سمجھ میں آیا آتا ہے یا نہیں آتا, میری عقل اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی, دل مانتا ہے یا نہیں مانتا. اب دل مانے یا عقل مانے یا نہ مانے, اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانے اور حسب استطاعت اس پہ عمل کرے. لیکن آپ سے جو حضرات ان نسبتوں کی طرف پہنچے ہوئے ہیں, حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ ان کی پوری رپورٹ یہ ہے, ان کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ پورے لوگ اگر کوئی ہنسی ہے تو وہ ہنسی بن جائے, شافی ہے تو کہتے ہیں شافی بن جائے, مالکی ہے تو وہ کہتا ہے مالکی ہو جائے, امبلی ہے تو وہ کہتا ہے سارے امبلی ہو جائے, اور اگر جعفری ہے تو وہ کہتا ہے سارے شیعہ جعفری بن جائے. یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ سب کے سب صحیح طور پہ مسلمان اور صحیح طور پہ محمدی اور صحیح طور پہ اللہ اللہ کے رسول کو ماننے والے بن جائے, یہ نہیں کہتا. پوری بھی کوشش ہوتی ہے. آپ حیران ہوں گے یہ کسی عام سے مولوی کی بات نہیں, میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ حوالہ کس کا ہے؟ اس نے یہ بات کہی ہے جس کا لقب امام الحرمین ہے. جس کا لقب کیا ہے؟ شلافے میں امام الحرمین ہے, عبد الملک اس کا نام ہے. عبد الملک امام الحرمین جو ہے رحمہ اللہ, وہ انہوں نے کتاب شافعیت کی حقانیت کے لیے لکھی ہے. امام شافعی اور ان کے موقف کی وجوہ ترجیح کہ امام شافعی کے عقیدے, ان کے عمل, ان کے فتوے اس کو ماننا چاہیے. اس سے انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں انہوں نے جو کہا ہے ذرا اس کے الفاظ سنیے. کہتے ہیں یاجب علی کافۃ الحاکمین و عامۃ المسلمین, یاجب علی کافۃ الحاکمین, کائنات میں جتنے بھی عقل مند ہیں وہ سب کے سب, بلکہ وہ عامۃ المسلمین, بلکہ عام تمام مسلمان, عقل مندی نہیں, پڑھے لکھے ہی نہیں, صاحب و فہم و فراستی نہیں, بلکہ عامی مسلمان, سیدھے سادے سادہ لو جو مسلمان ہیں ان تمام پر واجب کیا ہے, اور وہ بھی کون؟ شرطن و غربن قربن و بوتن, انتخاب و مذہب شافی, انتخاب و مذہب شافی, بحیث لا یبغون عنہ حولا حولا ولا یریدون به بدلا, کہ جتنے عقل مند ہیں یا جتنے عام مسلمان ہیں وہ مشرق میں رہنے والے ہیں, مغرب میں رہنے والے ہیں, قریب رہنے والے ہیں یا دور رہنے والے ہیں, ان تمام پر یہ واجب ہے کہ امام شافعی کی تقلید کریں, وہ امام شافعی کے پیروکار بن جائے, امام شافعی کے تابع دار بن جائے. یہ کس نے کہا ہے؟ سوچئے ذرا, یہ کس نے کہا ہے؟ اس عالم نے کہا ہے جسے امام الحرمین ہونے کا مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے امام ہونے کا کہتے ہیں شرف حاصل, اور شمافے میں ایک بڑا نام, انہوں نے یہ بات کہی. اب آپ دیکھیں کسی اور کی بات کیا کرنا, آپ مجھے یہ بتلائے کہ یہ جو دعوت ہے کہ تمام کائنات کے لوگ, تمام مسلمان وہ شافی ہو جائے, یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نبی ہے یا امتی ہے؟ سوچیے ذرا. ہم کہتے ہیں ساری کائنات محمد رسول اللہ کی پیروی کرے, سارے محمد رسول اللہ کے پیروکار بن جائے, سارے محمد رسول اللہ کے تابع دار بن جائے, سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور اطاعت گزار ہو جائے. ہمیں چاہیے تو یہ کہنا نا, ہماری ذمہ داری تو یہ ہے بھائی, پتی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس کا حکمتی ہے اس کا نام بلند کرے, اس کا جھنڈا اٹھائے, اس کے نام کی بلندی کرے, اس کا جھنڈا ہر سور ہر جگہ لہرانے کی کوشش کرے, دریا دریا بستی بستی جگہ بجگہ اسی سرکار کا جھنڈا لہرا دیا جائے. کوشش تو یہ ہونی چاہیے, لیکن یہاں کوشش یہ ہے کہ جہاں مسلمان بسنے والا ہے اس مسلمان سے لازم یہ ہے کہ وہ شادی بن جائے. للہ ونہ الیہ راجعون. مجھے آپ سب چاہے کہ امام شافعی نبی ہے کیا؟ پورے کائنات کو ان کا تابع دار بنایا جا رہا ہے. اللہ عزوج جلال نے کیا فرمایا ہے؟ انا ارسلناک, اللہ عزوج جلال نے فرمایا ہے وما ارسلناک الا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پوری کائنات کے لیے, پوری انسانیت کے لیے نبی بنایا ہے, تو ہم نے اور نہیں. لیکن کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں, پوری کائنات تمام مسلمانوں کو, تمام مسلمانوں کو شافی ہونا چاہیے. بتلائیے یہ اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری ہے یا امام شافی رحمت اللہ علیہ کو رسول کے مقام میں بٹھانے کے کیا ترقی محسوس کریں کہ اب میں جذبات میں آ گیا ہوں اور آپ کے جذبات سے کھیلنا چاہتا ہوں. آشا اللہ نہیں بلکہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس دور کے بڑے ہی نام اور حرفی عالم میں میری مراد ان سے علامہ زاہد چوہدری ہے جنہوں نے مویش الخلق کا جواب دیا ہے احباب الحق کے نام پہ. وہ کہتے ہیں اور دیکھو جی اور دیکھو لوگ اور امام الحق میں نے کوئی بادشاہ کو نبی بنا دیا ہے. امام الحق میں نے عبد الملک جو ہے امام شافعی کو نبی بنا دیا ہے. کیوں کہ یہ صرف مقام نبی کا ہے محمد رسول اللہ کا ہے کہ وہی کائنات کے امام بننے کے مستحق ہیں. نبی علیہ السلام کے علاوہ کائنات کا امام اور کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہی بات تو میں کہتا ہوں لیکن آپ حیران ہوں گے یہ تو بات کہی انہوں نے جماعت کے انداز میں. یہ بات تو انہوں نے کہی جواب ان کو مطمئن کرنے کے لیے جو علی کے جواب میں ان کو خاموش کرنے کے لیے ان کو نیچا دکھانے کے لیے. مگر زاہد چوہدری یہ بھول گئے کہ جس کو میں شیخ الاسلام کہتا ہوں اس نے کیا کہا ہے. یہی چوہدری ایک مسعود بن شہبہ صدیقی کو یاد کے سندھ کے عالم سے مسعود بن شہبہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تو لسان الدین کے کہا یہ مجھول ہے پتہ ہی نہیں یہ کون مولوی یہ کون مولوی ہے کوئی پتہ نہیں. لسان الدین نے اس کا تذکرہ کیا لیکن یہی زاہد اور چوہدری جو جوینی کی تبدیل کرتا ہے وہ اسی مسعود بن شہبہ صدیقی کو شیخ الاسلام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ شیخ الاسلام کیا کہتا ہے اب یہ بھی سنیے. وہ تو کہہ رہا امام الحق ہے اور یہ ہے شیخ الاسلام. یہ شیخ الاسلام کیا کہتا ہے کہتا ہے یا جب علی اهل الغرب و الشرق بل علی کافۃ الخلق ان یتخذوا ابا حنیفہ اماما و عقیدته دینا و قوله مذهبا. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں کہ تمام مغرب والے تمام مشرق والے ان تمام پر یہ چیز واجب ہے بلکہ علی کافۃ الخلق بات سمجھے علی کافۃ الخلق بلکہ پوری مخلوق پوری انسانیت پہ یہ واجب ہے کہ اپنا امام ابو حنیفہ کو بنائے. اپنا امام کس کو بنائے ابو حنیفہ کو بنائے وعقیدتہ دینا اور اس کے عقیدے کو اپنے دین کی بنیاد سمجھے وقولہ مذہبا اور امام ابو حنیفہ کے قول کو اپنا مذہب سمجھے. اب مجھے بتلائے کہ چوہدری نے جس الفاظ کے ساتھ تقدیر کی تھی امام الحرمین کی کہ اس نے امام شافعی کو نبی بنا دیا ہے. اب مجھے آپ بتلائے کہ کیا مسعود بن شہبہ صدیقی نے یہی بات کہہ کے امام ابو حنیفہ نبی نہیں بنایا. جو کہتا ہے کہ جناب ساری مخلوق سارے انسانوں پر یہ واجب ہے لازم ہے کہ وہ اپنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بنا دے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ کسی کی سب بتاؤ کسی کی پہچان کسی کا نام کسی کا لڑنا جھگڑا یا کسی کا کسی سے جھگڑا وہ اپنے امام کے بنا دیتے ہیں. لیکن آج یہ ہے کہ جس کا جھگڑا جس کے جس کا نظام یا کس کا اختلاف یا جس کی دعوت وہ صرف اعتراض میں ہے اور وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لڑتے ہیں ان کے دفاع میں ہم دعوت دیتے ہیں ان کی گرانی گرانی کا ہم پیروی کی بات کرتے ہیں محمد رسول اللہ کی تابے داری کی بات کرتے ہیں محمد رسول اللہ کی کائنات دعوت دیتے ہیں کہ لوگ تمہارے علاج کا تمہارے کامیابی کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پہلے انبیاء کے طریقوں میں بھی آپ ہدایت ہے اور پہلے انبیاء کے طریقوں میں بھی آپ ہدایت نہیں ہے ہدایت ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کسی کی تابے داری میں اور کسی کی اطاعت گزاری میں ہدایت نہیں ہے. کسی اور کو امام ماننے میں ہدایت نہیں ہے. ہدایت ہے کہ ساری کائنات حضرت محمد رسول اللہ کا امام مانے اور نبی علیہ السلام کی اطاعت گزار اور نبی علیہ السلام کی فرما بردار بنانا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہم امتی ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام اسلام کی نسبت ہونے کے ساتھ باوجود بلکہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ بات کہنے کے باوجود کہ آل علماء ورثۃ الانبیاء آل علماء ورثۃ الانبیاء علماء کس کے وارث ہیں علماء کس کے وارث ہیں انبیاء کے یہ امت کس کی وارث ہے اس امت کے علماء کس کے وارث ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازار میں گئے, لوگ تجارت کر رہے تھے, خرید و فروخت میں مشغول تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, لوگوں اور تم بازار میں بیٹھے ہو, اپنے کاروبار میں مصروف ہو, نبی علیہ السلام کی میراث مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہی ہے, چلو 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 چھوڑو اپنے معاملات اور نبی علیہ السلام کی وراثت میں سے حصہ پالو. وہ بازار میں بیٹھے ہوئے تجار حضرات کاروبار کرنے والے ہیں, نبی علیہ السلام کی وراثت کیا ہے, دیکھیے جناب کیا گھر سے نکلا ہے, کس کس کو مل رہی ہے, کون خوش نصیب ہے اس وراثت کو پانے والا, دوڑے مسجد نبوی کی طرف. جب آئے ہیں مسجد میں کو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حلقہ بنا ہوا ہے, شہابی بیٹھے ہیں, وہ سنا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس وہ یہی کہہ رہا ہے, کہہ رہے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا, میں نے نبی علیہ السلام کو یہ بات کرتے ہوئے سنا, میں نے نبی علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا, میں نے نبی علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا, ان کی چال چال یہ تھی, ان کا کام طریقہ تھا, طریقہ یہ تھا. کہنے لگے ابو ہریرہ اور تم تو کہتے تھے کہ میراث تقسیم ہو رہی ہے, کہاں معلوم بتا پڑا ہے. کہنے لگے افسوس افسوس ہے تمہارے اوپر, یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث, یہ کالا لالا رسول اللہ, یہ دین, یہ کالا لالا کالا رسول, یہی نبی علیہ السلام کی وراثت ہے اور یہی وراثت ہے اور اسی کے بارے میں کہا ہے کہ آل علماء وراثت الانبیاء. اب علماء کی ذمہ داری ہے, کیوں بھائی باپ بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے نا, وہ بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے, وہ اس کے مال میں سے حصہ لیتا ہے. بیٹا اب باپ کی تو بات نہ کرے, وہ بات کرے اپنے چچا کی, وہ بات کرے اپنے بھتیجے کی, وہ بات کرے اپنے کسی عزیز کی, وہ کہے وہ بہت اچھا ہے, وہ بہت اچھا ہے, باپ کی بات ہی نہ کرے بلکہ باپ کے باپ کے بارے میں اعتماد سے بڑھتے اعتماد کرتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسے فرزند کو کیا کہتا ہے ہمارا معاشرہ, ایسے فرزند کو, ایسے وارث کو, ایسے بیٹے کو ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے, کہ یہ باپ کا تو نام نہیں لیتا, یہ اپنے چچاؤں کا نام لیا جا رہا ہے, اپنے رشتے داروں کا نام لیا جا رہا ہے, ان کی مدح و ثنا کیا جا رہا ہے, ان کی حمد و توصیف کیا جا رہا ہے. جناب جس کا یہ وارث ہے ان کا تو نام نہیں لیتا, بھائی ایسے بیٹے کو نا حلق کہتے ہیں اور کیا کچھ کہتے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے, لیکن وائے افسوس علماء حکمت ہی میں کہ وہ نبی علیہ السلام کے وارث ہونے کے باوجود دعوت کوئی ماں سونی پانی دیتا ہے, کوئی ماں شادی بھی دیتا ہے, کوئی ماں حالت بھی دیتا ہے, کوئی ماں مالک بھی دیتا ہے اور کوئی جعفر صادق بھی دیتا ہے. ہمیں دعوت کس کی دینی چاہیے, ہمیں کس کے نام کو سربلند کرنا چاہیے, اور جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں یہاں سے بتا دیا سننا کیا تم نے اس کو ماننا ہے اور تم نے اس کا بہت مددگار اور ساتھی بننا ہے. ہم نے دفاع کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کی حدیث کا, ہم نے دفاع کرنا ہے اللہ کے رسول کی حدیث کا, ہم نے پرچار کرنا ہے محمد رسول اللہ کی حدیث کا, مگر افسوس یہ ہے کیا پرچار کیا جاتا ہے تو وہ کس کا, اپنی اپنی فقہ کا, کوئی امام حنیفہ کی فقہ کا پرچار اور کوئی امام مالک کی فقہ کے پرچار میں اور کوئی امام شافعی کی فقہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے اور کوئی امام شافعی کے دفاع میں, کوئی امام حنیفہ کے دفاع میں, کوئی امام مالک کے دفاع میں. اللہ کے بندو یہ امتی کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم تمام اکابر کا, تمام اپنے اخلاق کا, ہم تمام بزرگوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن احتراض کتنے بار تابع داری ایمان وہ محمد رسول اللہ نے نہیں کرتے, ایمان محمد رسول اللہ کا, تابع داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دفاع حدیث کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں گنگا الٹی چلتی ہے, حدیث کا جواب اور ایمان کے طور کا دفاع. اللہ اکبر کبیرہ, چاہیے وہ یہ ہے کہ حدیث کا دفاع کیا جائے. بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کا دفاع کرتا ہے, بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کا دفاع کرتا ہے, جو وارث ہوتا ہے اپنے مورث کا دفاع کرتا ہے. اللہ کے بندو یہی اسلوب بتلانا ہے کہ محمد رسول اللہ کی وارثت کو جب آتا ہے وہ آج دیتا اور پر بٹے. کیوں کہ دین کی حفاظت اور وراثت نبی علیہ السلام کی حدیث کی دکھا دفاع وہ اللہ کرتا ہے تو وہ آل حدیث کرتا ہے, لیکن دوسرا ہے وہ اس کی تعمیر کرتے ہیں, وہ اس کی تعمیر کرتے ہیں, امام کے طور پر آگے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے یہ بات یاد آئی کہ علامہ رشید رضا جب آئے ہیں ہندوستان میں, علامہ رشید مصر کے عالم تھے, وہ ہندوستان آئے, ہندوستان میں آنے کے بعد مختلف شہروں کا انہوں نے دورہ کیا, دار العلوم دیوبند میں گئے, وہاں استاد حدیث پڑھا رہے تھے, وہاں کھڑے ہو گئے, استاد جی سے گفتگو کی اور پوچھا کہ آپ کہ حدیث پڑھانے کا اسلوب کیا ہے. وہ کہنے لگے ہم حدیث پڑھاتے ہیں اور جو حدیث امام صاحب کے قول کے مطابق نہیں ہوتی اس کی تعلیل کرتے ہیں. تو امام شاہ علامہ رشید رضا کہنے لگے تو پھر کیا آپ کی اس کوشش سے وہ حدیث حنفی ہو جاتی ہے؟ وہ حدیث حنفی ہو جاتی ہے؟ وہ حدیث تو حدیث کی حدیث ہی ہے. آپ نے حدیث کی تعلیم کر دی لیکن امام صاحب کے قول کو حدیث کے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کی. فرق سمجھے؟ ایک کوشش یہ ہے کہ حدیث کو واجب الاطاعت اور واجب الامر سمجھا جائے. ایک یہ ہے کہ حدیث امام صاحب کے قول کے خلاف آ گئی تو پھر کیا ہے حدیث کی تعویل کرنے کی کوشش کی تاکہ امام کے قول کے ساتھ ٹکراؤ نہ رہے, امام کے قول کے ساتھ حدیث کا ٹکراؤ نہ رہے, بلکہ کوشش پوری کی جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اور پھر ایسی ذلیل ترین تعویلات کہ جس کو سن کے اور پڑھ کے بھی اللہ معاف فرمائے پیشانی کو پسینہ آ جاتا ہے. ایسی کھٹیا اور صحابہ کرام کے بارے میں ایسے نازیبا کلمات حدیث کی تعبیر کے سمن میں کہ علامان و حفیظ. وہ شیخ صاحب تو فرما رہے تھے نا کہ فین آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى. یہاں وہ جن کو میں یار ایمان بنایا گیا ہے پہلے انہیں بھی حملہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حدیث نہیں سمجھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی انہوں نے بھی حدیث سے گریز نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے بھی حدیث سمجھنے سے میں ان سے قصور ہوا ہے. حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے آزان کا طریقہ سکھایا, بلکہ صحیح ابو داؤد میں ہے کہنے لگے حضور علمنی سنت الاذان, علمنی سنت الاذان, آزان کہنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ مجھے تعلیم دیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح آزان کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اور پھر بلند آواز سے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر بلند آواز سے یہ شہادت کے کلمے کہو. باقی جوابات سے پہلے سب سے پہلا جواب یہ تراشا جاتا ہے کہ ابو معذورہ نے حدیث کو نبی علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنے میں غلطی کی ہے. ماشاء اللہ ثم استغفر اللہ. نبی علیہ السلام کا مقصد کچھ اور تھا, ابو معذورہ نے مقصد کچھ اور سمجھ لیا اور اسے آزان دیتے رہے امام کا دفاع ہو جائے, لیکن ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حالت ان کی توہین ہو جاتی ہے. وہ امام کی مخالفت قابل برداشت نہیں ہے. حالانکہ حضرت ابو معذورہ نے ایک بار اذان کہی تھی, صرف دو بار ہی اذان کہی تھی. فتح مکہ کے یہ واقعہ ہے. فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام کا انتقال کب ہوا؟ فتح مکہ کب ہوا ہے؟ آج میں نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے. کس نے داد کے بعد نبی علیہ السلام کی زندگی میں اسی طرح ابو معذورہ اذان کہتے رہے؟ ابو معذورہ کے بعد امام شافعی فرماتے ہیں تیرے دور میں اسی طرح آزان کہتا رہا, لیکن یہ نہ ابو حدیث معذورہ کو یہ تعبیر سمجھ آئی, نہ ان کے پورے خاندان کو سمجھ آئی. یہ سمجھ آئی تو پھر مولوی کو سمجھ آئی جس نے اپنے ایمان کے قول کا دفاع کرتا تھا. اب آپ مجھے ایمانداری سے بتلائیں کیا ہم نے اللہ کے رسول کی حدیث کا دفاع کیا ہے یا ایمان کے قول کا دفاع کیا ہے؟ یہ صرف آل حدیث ہے, آل حدیث ہے. اللہ کا فضل و کرم سے جو اللہ کے رسول کی حدیث کا دفاع کرتا ہے دوسرا اس کی حدیث کے دفاع نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں, بلکہ اور کس نے بھی آئی کی طرف ہے مالکیہ کے نزدیک ممالک کے نزدیک کیا ہے؟ جس وقت انسان اللہ اکبر کہے تکبیر تحریمہ کہے تو تکبیر تحریمہ کے بعد حدیث میں کیا آتا ہے؟ نبی علیہ السلام سورت فاتحہ سے پہلے یا تو اللہم باعد بینی و بینہ خطایا آیا یا سبحانک اللہم و بحمدک یا انی من جاب وجہی للذی فطر السماوات والارض یہ دعا پڑھتے تھے. اور بھی تسبیحات ہیں. وہ نبی علیہ السلام درآزہ تکبیر اور قرآن فاتحہ کے مابین یہ دعا پڑھتے تھے. بخاری میں مسلم میں سنن میں مسانید میں جوامع میں تمام احادیث کی کتابوں میں یہ روایات موجود. لیکن ہونا قسمت کا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہہ دی کہ ہمارے مدینہ طیبہ میں تو ثنا نہیں پڑھی جاتی, مدونہ میں مدبرہ میں یہ بات تم سے ان کی طرح منسوخ کر دی گئی کہ لم ارا ان احد التسمیہ بین الاذان والقراءہ، غلط تسمیہ میں نے نہیں دیکھا کہیں، نہ تسمیہ بسم اللہ دیکھی ہے نہ کوئی اور تسمیہ ہاتھ دیکھی، مدبرہ میں یہ قول امام صاحب کی طرح منسوخ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب کیا ہے؟ مدبرہ کو ماننے والے اور امام صاحب کو اپنا امام ماننے والے، وہ آج بھی نہ صلاۃ پڑھتے ہیں، نہ تحفظ پڑھتے ہیں، نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، تسمیہ بھی گئی، تحفظ بھی گیا اور ثنا بھی گئی، درمیان کی دعائیں تسمیہ اور تحفظ سب گیا، حدیث میں موجود، احادیث میں موجود، لیکن وہ احادیث امام مالک کو ماننے والوں کے لیے منظور نہیں ہے۔ وہ کیا حیران ہو گیا، عبدالر القامنہ نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اللہ بہتر شہر فہر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کیا ہے ان کے ترجمے میں کہ انہوں نے مگر کئی عالم تھے، انہوں نے جب یہ حدیث دیکھی بخاری مسلم کی تو انہوں نے سبحان اللہ بھی پڑھنا شروع کر دیا، تحفظ اور بسم اللہ بھی پڑھنا شروع کر دیا، نماز پڑھ، اب پورے علاقے میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا، ابن رشید سنا پڑھتا ہے تکبیر کے بعد، سنا پڑھتا ہے، تحفظ پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، خراب ہو جائے گا، بس گزارا کرے، سنا پڑھتا ہے، تحفظ پڑھتا ہے اور تسمیہ پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، علاقے میں جناب ہوا کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ قاضی شہر نے ایک محضر نامہ تیار کیا، جرم آئے تھی ابن رشید پہ کہ ابن رشید فلاں دن آ کے علماء کے مجمع میں اپنے عمل کا ثبوت پیش کرے، ورنہ بڑے بندے میں اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اسے کھلے عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ واقعہ جو عبدالر القامنہ نے حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے، اب ہوا کیا، وہ محضر نامہ، وہ فرد جرم علماء تک پہنچا دی گئی، ان کے بھی دستخط لے لیے گئے، ان کو بھی دعوت انہوں نے دے دیے گئے کہ آپ نے فلاں دن آنا ہے اور ابن رشید سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ آپ نے امام کے خلاف یہ ثنا پڑھنا کیوں شروع کی ہے، تحفظ پڑھنا کیوں شروع کر دیا ہے، یہ بسم اللہ کیوں شروع کر دیا ہے تم نے پڑھنا، جواب دو۔ اللہ اکبر، وقت قریب آیا، لیکن وہ علام الغیوب، وہ رب عرش عظیم، اس کا فیصلہ کچھ اور تھا، وہ مقدمہ آنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قاضی کا ہی خاتمہ کر دیا، قاضی ہی موت مر گیا، قاضی کے مرنے سے وہ محضر نامہ بھی بھر گیا، تکبیر اور فاتحہ کے درمیان دعا کا ذکر اور تحفظ اور تسمیہ کا ذکر نہیں ہے، کوئی ہے جس کا انکار کرنے والا ہو، سوائے مالکیا کے، لیکن مالکی انکار کرتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتلائیں کہ وہ جو محضر نامہ تیار ہوا ہے اور فرد جرم عائد ہوئی ہے، اب یہ کس جرم کی برداشت میں ہوئی ہے، کس کے دفاع میں ہوئی ہے، اور کس کے دفاع میں ہوئی ہے، امام مالک کے دفاع میں، محمد رسول اللہ کی حدیث کے اور رسول اللہ کے دفاع میں نہیں ہے، یہی بات تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ ذکر پیدا ہوئی تو پھر اپنے اپنے امام کے دفاع میں ذکر پیدا ہوئی، محمد رسول اللہ کی حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، وہ پسے پردا چلا گیا، اب ساری تگدا اور ساری کوشش، ساری محنت وہ یہ ہے کہ ہمارے امام کا تفوق طے ہے، ان کی عظمت طے ہے، ان کی بڑائی طے ہے، بلکہ اس زمانے میں بات تقریر ہو جائے گی، مگر اشارہ کرنے میں اکتفا کرتا ہوں، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ اس حوالے سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے حدیثیں بھی بھری گئی، حدیث بھی کری گئی کہ نبی علیہ السلام نے امام حنیفہ کا یہ مذاق تیار کیے ہیں، اور امام شافعی کی یہ مذمت کی ہے، امام مالک کی یہ فضائل بیان کیے ہیں، اور ان کے فلاں کے یہ فضائل بیان ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام اسلام کی طرف حدیث کا انتصاب بھی کیا گیا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک بات پہنچی۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیے ایک یہ کا مسئلہ ہے، ایک مسئلہ آپ کیا کرتا ہوں، آپ اپنے گھروں میں جائیں، اپنے گھروں میں جائیں، قرآن مجید کو کھولیں، سورۃ النور نور کی تلاوت کرے. سورت نور میں آپ کا دو جنا سجدہ لکھا ہوا نظر آئے گا, دو جنا. حدیث میں آتا ہے عقبہ بن عامر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزلت سورۃ النور سورۃ الحج, نور میں سورۃ الحج بے سجدتین, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ حج کو دو سجدوں سے فضیلت دی. لیکن آپ جائیں قرآن مجید پاکستان کی کسی چھاپے کا, ہو لیکن دارالسلام کے چھاپے کا نہیں, شاید یہاں بھی کوئی اور چھاپا ہو جو صحیح ہو, باقی جتنے کراچی کے ہو لاہور کے ہو جہاں کے بھی چھاپے کھانے ہیں وہ دوسرے سجدے کے اوپر کیا لکھتے ہیں, السجدۃ عند الشافعی. یہاں سجدہ شافی کرے, حنفیوں پہ سجدہ لازم نہیں ہے, یہاں حنفی سجدہ نہ کرے. مجھے آپ بتلائیں یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ فضیلت دی گئی ہے سورت حج کو دو سجدوں سے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کرتے تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر سجدہ دونوں سجدہ کرتے تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود دونوں سجدے کرتے تھے, اب یہ صحابہ بھی یہ دونوں سجدے کرتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ احادیث اور صحابہ کا عمل یہ سارے امتیوں کے لیے ہے یا صرف شافعیوں کے لیے ہے, حدیث پوری امت کے لیے ہے یا صرف شافعیوں کے لیے ہے کہ لکھ دیا گیا کہ جناب شافعی یہاں سجدہ کرے, حنفیوں کے لیے یہاں سجدہ نہیں ہے. یہ تو آپ اپنے گھروں میں ہر قرآن میں دیکھ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں, بلکہ اسی کی دوسری مثال دیکھیے سورت کسی بارے میں سورت علی شکار صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سورت علی شکار سنی اور نماز میں سنی, میں نے دیکھا نبی علیہ السلام نے سورت علی شکار میں سجدہ کیا, جہاں سجدے کا مقام آیا وہاں نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا. مگر کیا ہے مالکیوں کے نزدیک سورت علی شکار میں سجدہ نہیں ہے, بلکہ آپ حیران ہوں گے علامہ ابوالعربی نے قرآن لکھا ہے اور انہیں اسے نقل کیا ہے قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں, کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں نا, آپ سنیے غور کے, جب اکیلا ہوتا ہوں تو میں سورت انشقاق پڑھ لیتا ہوں, لیکن جب میں امام بنتا ہوں نا تو پھر سورت انشقاق نہیں پڑھتا, پھر میں سورت انشقاق نہیں پڑھتا. پوچھا گیا کہ آپ جب امام ہوتے ہیں تو سورت انشقاق کیوں نہیں پڑھتے, آپ کیوں سورت انشقاق نہیں پڑھتے؟ وہ کہنے لگے اس لیے انشقاق سورت نہیں پڑھتا جماعت کی صورت میں جب امام ہوں میں, کہ جب انشقاق سورت پڑھوں گا سجدے کا محل آئے گا تو پھر میں وہاں تو کروں گا سجدہ. کیوں؟ کہ صحیح بخاری میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سورت سجدہ سورت انشقاق تلاوت کی نماز میں اور آپ نے سجدہ کیا. اب ہم نبی علیہ السلام کا فرمان کس طرح چھوڑے؟ مگر میں کیا کروں, یہ جو میرے ارد گرد تمام مالکی ہیں ان سے تو میری جان کا خطرہ مجھے لاحق ہو جاتا ہے, میری جان کا خطرہ, پر اپنی جان بچانے کے لیے نماز پڑھتے ہوئے سورت انشقاق ہی چھوڑ جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ بتائیں ایمانداری سے دفاع کس بات کا ہوا اور دفاع کس کے قول کا ہوا, عمل کس کے قول کا ہوا, امام مالک کے قول کا یا محمد رسول اللہ کے فرمان کا, حدیث کا دفاع ہے یا امام مالک کے قول کا دفاع ہے؟ آپ اسی طرح دیکھیے دسواں نشانے اس کی موجود ہے. عام الناس میں عام لوگوں میں معروف مسئلہ یہ فاتح خلف الامام کا مسئلہ ہے نا, آپ بھی جانتے ہیں بھائی گھر گھر یہ جھگڑا ہے فاتح خلف الامام کا. لیکن میری بات سمجھ لیں, ہمارا مسئلہ فاتح خلف الامام کا نہیں ہے نماز میں فاتح کا ہے, ہمارا مسئلہ فاتح خلف الامام کا نہیں ہے بلکہ کیا ہے نماز میں سورت فاتح کا ہے. اگر آپ ناراض نہ ہو تو مثال دوں, یہ بالکل اسی طرح مثال بنتی ہے کہ جب بھی قادیانیوں سے بات ہو تو وہ کبھی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت اور اس کی نبوت کے حوالے سے گفتگو نہیں کریں گے, وہ ہمیشہ حیات و وفات مسیح سے بات کریں گے. جب اس مسئلے میں آلات سے بات ہو وہ کبھی نماز میں سورت فاتحہ کے موضوع میں ملاقات گفتگو نہیں کریں گے, وہ فاتحہ خلف الامام سے گفتگو کریں گے, نماز میں فاتحہ پہ بات نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں نماز وہ نہیں ہوتی جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کوئی نماز نہیں جس میں فاتحہ نہیں ہے, اب مجھے آپ بتائیں کہ مقتدی کی نماز جماعت ہے یا نہیں ہے؟ بے مقتدی بھی نمازی ہے یا نہیں ہے؟ مقتدی بھی نمازی ہے, وہ تو بلکہ سکھایا ہی جاتا ہے چار رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے, وہ فرض کی نیت زبان سے کہہ کے بھی اپنے آپ کو نمازی کیا گیا ہے, لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث سے اپنے آپ کو وشواس نہیں ہوئے. کتنے اہمیت کی بات, وہ کہتا ہے میں نمازی ہوں, مقتدی ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, چار پڑھ رہا ہوں, دو پڑھ رہا ہوں, لیکن جب نماز نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز نہیں ہوتی فاتحہ کے بغیر, یہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ اس اگلے کے لیے, یہ اس اگلے کے لیے, میرے لیے نہیں ہے. بھائی تو نمازی نہیں ہے, سوچنے کی بات کیا ہے, تو نمازی نہیں ہے, یہ ابھی تو نیت کر رہا تھا دو چار رکعت نماز فرض پیچھے سے بات کیا فرض نماز کو اور کی یاد کہہ رہا تھا, لیکن اب یہ اس کے لیے ہے. نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ ایمان نمازی ہے, تو نمازی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے اور نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, لیکن کبھی اس مسئلے کی طرف نہیں آئے گی, وہ کہیں گے فاتحہ کر دو امام, وہ بالکل اسی طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا موت ہو چکے ہیں, یہ نہیں کہیں گے کہ مرزا کہتا ہے, یہ نہیں کہیں گے کہ فاتحہ میں نماز ضروری ہے یا نہیں ہے. وہاں تو کہتے ہیں کہ جناب جناب مدام متان پڑھ کے اللہ اکبر کہہ لو نماز ہو جائے گی. بلکہ اگلے دن ٹی وی میں نے دیکھا, وہ کہتا ہے وہ قضائے عمری کی کرتوب سکھا رہا ہے, قضائے عمری بھی اللہ اکبر کہو, سبحان اللہ چھوڑ دو, تہجد چھوڑ دو, تسمیہ چھوڑ دو, بس کوئی ایک ایک قل ہو اللہ احد کہہ کے رکوع میں چلے جاؤ, سبحان اللہ العظیم ایک بار کہہ لو, جلدی جلدی کھڑے ہو کے فوراً سجدے میں چلے جاؤ ایک ہی بار, سبحان ربی العلیٰ کہو, پھر اسی طرح دوسری رکعت پوری کر لو, تشہد میں بیٹھو تو تشہد میں بیٹھ کے جب تشہد مکمل کر لو السلام علیکم السلام علیکم کہہ لو, اگر چار رکعتیں پڑھنی ہو تو دو رکعتیں تو اس طرح کرو, جب دوسری دو رکعتیں ہو تو پھر دوسری دو رکعتوں میں تھوڑی سی دیر خاموش رہ کے رکوع میں چلے جاؤ, تمہاری نماز ہو جائے گی. اور یہ اس مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے اپنی طرف سے نہیں کہی, بلکہ احمد رضا نے, احمد رضا نے جس کو مجدد نے آدھا کہتے ہیں, اور پتہ نہیں ہے میں آیا آدھا کب تک گم بھی ہوتی ہے, یہ مجدد نے آدھا, یہ ہمیں آدھا کتنی طویل ہوتی ہے, انہوں نے اپنے کیا ہے ان کی کتاب ملفوظات اس میں بھی یہی ترتیب لکھی ہے, اس میں بھی یہی ترتیب لکھی ہے, اور بلکہ کتاب الاثار سے لے کے کتاب الموطئ محمد سے لے کے کتاب الاثار سے لے کے اور بہشتی زیور تک, سمجھے ہیں بات, بہشتی زیور تک جتنی کتاب کی کتابیں ہیں ان تمام میں لکھا ہے کہ آخری دو رکعتوں میں نہ مقتدی پڑھے نہ امام پڑھے, بس خاموشی سے کھڑا رہے, بہتر ہے سبحان اللہ کہہ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اب مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ مقتدی کا مسئلہ رہا فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ رہا, یہ کیا مسئلہ اللہ کے فاتحہ خلف الامام, فاتحہ خلف الامام اور مسئلہ ہے اصل ایمان نماز کے ساتھ آ گیا کہ نماز میں امام پڑھے بھی آنا پڑے, مقتدی پڑھے بھی آنا پڑے, اکیلا پڑھے بھی آنا پڑے, مسئلہ تو یہ ہے, وہ کہتے ہیں اکیلا بھی نہ پڑے, ضروری نہیں ہے چار راتوں میں پڑھے ہی نہ کچھ بھی نہ کرے, انا للہ و انا الیہ راجعون, حالانکہ یہ سراحتاً حدیث کے خلاف, لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, ذرا سنیے اور غور کیجیے کہ مولانا عبدالحی حلمی نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ علامہ شارانی نے, علامہ شارانی نے یہ کہا ہے کہ امام صاحب کا ایک قول یہ بھی ہے کہ سری نمازوں میں فاتحہ مقتدی کو پڑھ لینی چاہیے, کہ علامہ شارانی نے, ذرا غور کیجئے گا کہ علامہ شارانی نے لکھا ہے کہ امام صاحب کا یہ قول بھی ہے کہ مقتدی کو سری نمازوں میں زور اثر کی نمازوں میں جب امام اونچی آواز سے قرات نہیں پڑھتا تو اس وقت مقتدی کو فاتحہ پڑھ لینی چاہیے, یہ مسئلہ انہوں نے لکھا ہے, یہ قول انہوں نے علامہ شارانی کے حوالے سے لکھ کے پھر ایک بات لکھی ہے, وہ بات کیا 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 ہے, لو ثابت ذلك, کاش کہ یہ قول ثابت ہو جاتا, لأنه قاتل للرا, کیونکہ یہ قول اگر ثابت ہو جاتا تو اس سے جھگڑا ختم ہو جاتا. اللہ اکبر کبیرہ, او اللہ والوں کچھ سمجھے ہو آپ کہ اگر یہ امام صاحب کا قول ثابت ہو جاتا تو جھگڑا ختم ہو جاتا فاتحہ خلف الامام کا, او جھگڑا فاتحہ خلف الامام کا یہ نہیں ہے کہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے, جھگڑا یہ ہے کہ امام کے قول میں نہیں, کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت امام صاحب کا قول ثابت ہو جاتا تو پھر کیا ہے, لگا 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 لگا, تو یہ لیے جھگڑے کو ختم کرنے کا آخری فیصلہ ہوتا ہے, گویا کہ حدیث سے فیصلہ نہیں ہوتا. ان تنازعات کی شے قرآن نے کیا کہا, ان تنازعات کی شے فرقو ہے اگر تمہارا اختلاف ہو تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے قول کی طرف لوٹاؤ. لیکن یہاں کیا ہے کہ اگر یہ قول ثابت ہو جاتا تو ہمارا جھگڑا ختم ہو جاتا. اللہ اور اللہ کے رسول کو اللہ سمجھتے ہیں, تمہارا جھگڑا اللہ کے رسول کو ہونا چاہیے. ہمیں سبق سمجھایا جاتا ہے نہیں, جھگڑا ایمان کے قول سے ختم ہوگا. بلکہ ایک مسئلہ اور دیکھیے, ہمارے یہاں ایک مسئلے میں بڑا تشدد آیا جاتا ہے بعض علاقوں میں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے نماز میں تشہد کے یہ رفع ثواب کا. آپ جانتے ہیں نا یہ رفع ثواب کا کہ جو ہی مقتدی تشہد سے بیٹھا ہے یہ اشارہ ہے توحید کو کھڑا کرتا ہے. یہ نصب جنگ سے وہ اسمائے اپنی انگلی مبارک کو نبی علیہ السلام کھڑے کر دیتے تھے, اور یہ اشارہ آخر تک کسی طرح رہتا تھا. یہ اشارہ توحید کا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اشارہ شیطان کے طرح کے لیے اسی طرح ہے جیسا شیطان کو نیزہ لگایا جاتا ہے. جیسے شیطان کو نیزہ لگایا جاتا ہے, یہ اشارہ جیسے شیطان کو نیزہ لگتا ہے, چوکا لگتا ہے, وہ بھاگتا ہے. اس اشارہ توحید کچھ رکھو زخمی کر دیا. اللہ کا کبیرہ, آپ حیران ہوں گے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اشارہ کرنا حرام ہے. یہ کس میں لکھا ہے؟ خلاصہ قیدانی میں. یہ خلاصہ قیدانی چھوٹی سی کتاب ہے نماز کی. آپ حیران ہوں گے, آپ کے کراچی سے چھپی ہے. اس کے لوح سے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے, تو طریقہ نماز قیدانی تارا دانی کتاب ہے خلاصہ قیدانی. تو طریقہ اصلاح قیدانی تارا دانی خلاصہ قیدانی. اور تمہیں نماز کا طریقہ کس طرح آئے گا اگر تم خلاصہ قیدانی نہیں تمہیں آتا؟ اگر نماز کا طریقہ سیکھنا ہے تو خلاصہ قیدانی وہ سیکھو. اور اسی میں لکھا ہے کہ جو چیزیں نماز سے حرام ہیں ان میں ایک رفع الثوابت کما یفعل اہل الحدیث. کما یفعل اہل الحدیث, جس طرح اہل حدیث رفع الثواب کرتے ہیں یہ نماز میں کرنا حرام ہے. اللہ اکبر. اہل حدیث تمہیں مبارک ہو. اس نے کہا جس طرح آل حدیث کرتے ہیں, حدیث کے ماننے والے آپ ہیں نا, وہ حدیث کے ماننے والے آپ ہیں, لیکن انہوں نے حدیث کی بنیاد پہ اس کا انکار کیا. کہتے ہیں ظاہر الروایہ میں یہ قول نہیں ہے, ظاہر الروایہ میں یہ قول نہیں ہے. یہی فتوا فتاوی بساتیہ میں ہے, یہی فتوا حماتیہ میں ہے, یہی فتوا غیاثیہ میں ہے, یہی فتوا یہی ہے. اللہ اکبر. کہ نماز میں یہ اشارہ نہیں کرنا چاہیے, یہ حرام ہے. اور یہ کون کرتا ہے؟ حدیث کرتا ہے. بھائی ہمیں مبارک ہے اس لیے کہ ہم حدیث کے پیروکار ہیں, نبی کے فرمان کو ماننے والے ہیں. لیکن یہاں کیا ہے کہ یہ ہم نہیں کرتے کہ ہمارے ایمان سے قول نہیں. حتیٰ کہ آپ کے کراچی کے ایک بڑے عالم نے درسِ ترمذی میں لکھا ہے کہ ہمارے مسئلے میں اتنے مقصد واقع ہوئے ہیں اور اتنے سخت جیل واقع ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے ہیں اکثر کہ جناب مارا بنس مارا, کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ مارا قول امام بایل حدیث رسول کافی ہے. قول امام بایل امام کا قول مارا حدیث کافی نہیں, حدیث کافی نہیں ہے. اب آپ کی کہ حدیث اور امام کے دعوت کون کی دعوت دینے والا کون ہے؟ اسی طرح ایک مثال اور سنی, حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا من ادرک رفعت من صلاۃ العصر قبل ان تغرب الشمس فیتم صلاته, ومن ادرک صلاۃ الصبح من ادرک رفعت من صلاۃ الصبح قبل ان تغرب الشمس مسئلہ. اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اٹھنے میں دیر ہو گئی, تاخیر ہو گئی, وقت سے نہیں اٹھا گیا, این آخری وقت میں اٹھا, سورج غروب ہونے کے بالکل قریب تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر اس نے پالی تو وہ نماز کو پوری کرے, وہ چار رکعتیں باقی پوری کرے. اگر دو رکعتیں پنجو کی اس میں ایک رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس نے اگر پالی ہے تو سورج طلوع ہوتے ہوئے وہ وہ دوسری رکعت بھی پوری کرے، پر یتیم صلاح ہوں صبح کی نماز بھی مکمل کرے اور مغرب کے عصر کی نماز چار رکعتیں پڑھنے والا وہ بھی مکمل کرے۔ اب کیا ہے، اب مسئلہ آتا ہے، مسئلہ یہ آتا ہے کہ حضرت صاحب صبح کی نماز کو پڑھ لیں، عصر کی نماز نہ پڑھے۔ صبح کی نماز اگر ایسا میسر آئے تو صبح کی نماز کو وہ پڑھ لیں، ایک رکعت پہلے اگر پڑھ لی گئی ہے صبح کی اور اسی دوران سورج طلوع بالفرض ہو گیا ہے اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر مغرب کی نماز کی یہ صورت ہے تو پھر مغرب کی نماز کا اپنے اصل کی نماز کا آغاز ہی نہ کرے، شروع نہ کرے، بالکل یہ نہ کرے۔ اسی طرح مسئلہ ہے نا شیخ صاحب، بھول تو نہیں رہا میں، ہاں جی ہاں، وہ کیا حدیث میں آتا ہے نا ہو جاتا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی، کیوں جی؟ امام صاحب نے فرمایا نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ اسی حدیث کو کہ من ادرک رکعتا من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد فلیتم صلاته، صبح کی نماز کو پائے ایک رکعت نماز پوری کرے۔ وہ کہتے ہیں نہیں۔ اب یہ حدیث تھی علامہ ذیلی رحمتہ اللہ علیہ، اللہ رحمت فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہماری حالت پہ رحمت کرے۔ وہ کہتے ہیں ہذا حدیث مشکل علی مذہبنا، یہ ہمارے مذہب پہ حدیث بہت مشکل ہے، ہمارے مذہب پر یہ حدیث بڑی بھاری ہے، ہمارا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ صبح کی نماز میں ایک رکعت پائیں اور پھر سورج طلوع ہو رہا ہو تو پھر آپ کیا کریں، پوری نماز دو رکعتیں پوری کر لیں، یہ ہمارے مذہب کے لیے بڑی بھاری ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے مذہب پہ عمل نہیں کر سکتے، ہمارا مذہب بہت مشکل ہے، اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پہ عمل کرنا مشکل ہے، حدیث پہ عمل کرنا مشکل ہے، حدیث چھوٹا ہے۔ لیکن فرمانے امام نہ چھوٹے، فرمانے امام وہ نہ چھوٹے، حدیث چھوٹی ہے تو چھوٹا ہے، لیکن حدیث یہ تمہیں مبارک ہے، یہ تمہیں مبارک ہو کیا اور وہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے ناطے آپ حدیث کی دعوت دیتے ہیں اور نبی علیہ السلام ہی کا دفاع کرتے ہیں، آپ کسی اور کا دفاع نہیں کرتے، دفاع کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں، آپ کی حدیث کا دفاع کرتے ہیں۔ ہماری دعوت یہی ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے اور اس عبادت کا وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی جنت کی راہ ہے، یہی ایمانداری کی علامت ہے اور یہی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت ہے۔ اللہ ہمیں اسے کسی پہ قائم رکھے، کسی پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اسی لیے ہم زندگی بھر دعوت دیتے ہیں، لوگ اسی کو قبول کریں اور نبی علیہ السلام کے سچے امتی بن جائیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔